سنیچر 16 اپریل کی سیروین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. جنوبی پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف ہونے والے آپریشن کی باگ ڈور اب فوج کے ہاتھ، مگر اصل گڑبڑ کیا ہوئی ہے؟ تجزیہ کار.
ساری لوگوں کی توجہ جو ہے وہ چھوٹو گروپس کی طرف کر دی گئی ہے، اور جو اصل مسئلہ ہے وہ تو اسی طرح سے کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع راجن پور میں جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ کے خلاف جاری آپریشن میں کچے کے علاقے میں فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں اور فوج نے آپریشن کا چارج سنبھال لیا ہے. تفصیل سنیے عبید ملک سے.
فوج کے جاری بیان کے مطابق علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور فوج کے زیر قیادت پولیس اور رینجرز کے اہلکار بھی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. واضح رہے کہ پنجاب پولیس چھوٹو گینگ کے خلاف کئی دنوں سے کاروائیاں کر رہی ہے اور اس آپریشن میں خاطر خواہ پیش رفت نہ ہونے کے بعد فوج کے دستوں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. پولیس کے مطابق تقریباً 2 ہفتوں سے جاری اس آپریشن میں اب تک 6 پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 24 اہلکاروں کو گینگ یرغمال بنا چکا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق اس آپریشن کے دوران کی جانب سے چھوٹو گینگ کے ڈپٹی کمانڈر سمیت پہلوان عرف پلو، ایک رنگ لیڈر علی گلباز گیر سمیت 7 افراد مارے گئے اور کئی زخمی ہیں.
افغان اہلکاروں کا کہنا ہے کہ قندوز اور تخار صوبوں کے سرحد کی قریب فوج اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. سیکیورٹی فورسز کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ضلع خان آباد سے قندوز کے مرکز تک کا راستہ دوبارہ کھول دیں. اس سے قبل گزشتہ روز ہی اہلکاروں کا کہنا تھا کہ افغان فوجی دستوں نے رات گئے تک لڑائی کے بعد شہر کے ارد گرد سے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا ہے. طالبان نے قندوز شہر پر گزشتہ سال ستمبر میں بھی 3 روز تک قبضہ کیے رکھا تھا. قندوز کے مقامی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ طالبان اس شہر پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف فریڈریکا موغیرینی کا کہنا ہے کہ یورپی یونین نے ایران کا ایک اہم کاروباری پارٹنر بننے کا تہیا کر رکھا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پابندیاں ختم ہونے سے ایرانی تیل اور گیس کی ترسیل ہوگی، جو یورپی توانائی کے تحفظ کو بہتر بنائے گی. تہران میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ شام میں جنگ کا خاتمہ بہت اہم ہے اور یورپی یونین ایران کے ساتھ مل کر اس کا سیاسی حل نکالنے کے لیے کام کرے گا.
It is fundamental for us that the recently agreed cessation.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے یہ بات بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ حال ہی میں اتفاق رائے سے عمل میں آنے والی جنگ بندی کا احترام کیا جائے، امداد کی ترسیل میں تعاون کیا جائے، خاص طور پر زیر محاصرہ علاقوں میں. اور خاص بات یہ ہے کہ ہم جنیوا میں شام کے مسئلے کے حل کے لیے جاری مذاکرات کی حمایت کر سکتے ہیں. یہ تھے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فریڈریکا موغیرینی کے الفاظ. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس یونان کے جزیرے لیسبوس میں پناہ گزینوں کے کیمپ کا دورہ کرنے کے بعد وہاں سے 12 مسلمان شامی پناہ گزینوں کو واپس اپنے ساتھ اٹلی لے جا رہے ہیں. یہ تین خاندانوں کو وہ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ان میں 6 بچے بھی شامل ہیں. اس سے قبل انہوں نے دنیا پر زور دیا کہ وہ یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کو حل کرنے کے لیے مزید اقدامات لیں. آج انہوں نے تارکین وطن سے اظہار یکجہتی کے لیے یونان کے جزیرے لیسبوس پہ بنے حراستی کیمپ کا دورہ کیا. وہاں مقیم پناہ گزینوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ نے ایک بہتر زندگی کی تلاش میں ان ہفتوں اور مہینوں میں بہت سے مصائب جھیلے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ تنازعات اور ظلم و ستم کی صورتحال کی وجہ سے اپنے بچوں سمیت بھاگنے پہ مجبور ہوئے. آپ نے اپنے خاندانوں کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں. یہ تھے عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کے الفاظ. جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایب نے خبردار کیا ہے کہ 2 زلزلوں سے متاثرہ جزیرے کیوشو میں امدادی کارکنوں کے پاس لوگوں کی مدد کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ تیز ہواؤں اور شدید بارش کی پیش گوئی ہے، جس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے. حالیہ زلزلوں کے بعد سے تقریباً 100 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں فوجی دستے منہدم عمارتوں کے ملبے سے انہیں نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں. عراق کی پارلیمنٹ کے اجلاس کو خراب سیاسی صورتحال کے باعث ملتوی کر دیا گیا ہے. پارلیمانی اسپیکر کا کہنا تھا کہ انہوں نے سیکیورٹی کے خدشات کے سبب اس اجلاس کو ملتوی کیا. واضح ہے کہ عراق کے ممبر پارلیمنٹ وزیر اعظم حیدر العابدی کے بدعنوانی سے نمٹنے کے منصوبے پر بری طرح تقسیم ہے. اس منصوبے کے تحت وزیر اعظم اپنی کابینہ میں اپنی جماعت کے سیاسی رہنماؤں کی جگہ ٹیکنوکریٹس کو لانا چاہتے ہیں. برطانیہ کے شہر لندن کے میئر بورس جانسن کا کہنا ہے کہ وہ صریحاً منافقت بات ہوگی اگر امریکی صدر باراک اوباما اگلے ہفتے اپنے دورے کے دوران برطانیہ کو یورپی یونین کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں. مسٹر جانسن یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت کے مخالف ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امریکی کبھی بھی اس طرح اپنی خود مختاری ترک کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے جس طرح برطانیہ نے کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری پہلی خبر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شائع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اوباما انتظامیہ اور امریکی کانگریس کو خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بل منظور کیا گیا جس کے تحت سعودی عرب کو 11 ستمبر کے حملوں کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے تو سعودی عرب اپنے اربوں ڈالر کے اثاثے امریکہ سے نکال لے گا. اس کی تفصیل آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہماری بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ پنجاب کے جنوبی ضلع راجن پور میں جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ کے خلاف جاری آپریشن میں کچے کے علاقے میں فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں اور فوج نے یہاں کا آپریشن سنبھال لیا ہے. اس کا اعلان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے کیا گیا. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم راجن پور میں صحافی سے بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کس قسم کی مزاحمت ہو رہی ہے اور جنوبی پنجاب میں شروع کیے جانے والے آپریشن کا اصل مقصد کیا ہے. اس پر بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر. مگر پہلے آئی ایس پی آر کے اعلامیے کے بارے میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے.
سینیچر کو پاکستان فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور فوج کے زیر قیادت پولیس اور رینجرز کے اہلکار بھی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے مکمل ہونے تک جس قسم کے بھی وسائل کی ضرورت ہوگی وہ مہیا کیے جائیں گے. بیان میں مزید کہا گیا کہ آپریشن کے حوالے سے معلومات فراہم کرتے رہیں گے. واضح رہے کہ پنجاب پولیس چھوٹو گینگ کے خلاف کئی دنوں سے کارروائیاں کر رہی ہے اور اس آپریشن میں خاطر خواہ پیش رفت نہ ہونے کے بعد پاکستانی فوج کے دستوں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اس سے قبل سرائے نے بی بی سی کے نامہ نگار رضا ہمدانی کو بتایا تھا کہ گن شپ ہیلی کاپٹرز شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر شیلنگ کر رہے ہیں اور اس وقت 24 پولیس اہلکاروں کو رہا کرانے کے حوالے سے مذاکرات نہیں کیے جا رہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس آپریشن میں 1500 فوجی 3000 رینجرز اور 1600 پولیس اہلکار حصہ لے رہے ہیں. آپریشن کی تیاریوں اور اس کے آغاز سے قبل ہی مقامی آبادی کے نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپریشن کے آغاز پر شدت پسند مقامی آبادی میں گھل مل کر بھاگنے کی کوشش نہ کریں. واضح رہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقے راجن پور کے کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن تقریباً 2 ہفتے سے جاری ہے جس میں اب تک 6 پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 24 اہلکاروں کو گینگ یرغمال بنا چکا ہے. پولیس سرائے کے مطابق اس آپریشن کے دوران پولیس کی جانب سے چھوٹو گینگ کے ڈپٹی کمانڈر سمیت 7 افراد مارے گئے اور کئی زخمی ہیں. واضح رہے کہ دریائے سندھ میں سن 2010 کے سیلاب کے بعد بننے والے ایک جزیرے پر جسے چھوٹو گینگ کی نسبت سے چھوٹو جزیرے کہا جاتا ہے پناہ لیے ہوئے ڈاکوؤں کے خلاف پنجاب پولیس پہلے بھی کئی بار ناکام آپریشن کر چکی ہے. تقریباً 6 ماہ قبل بھی پولیس نے اس علاقے میں جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف آپریشن کیا تھا.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھیں نازیہ میمن. اور فوج کی براہ راست آپریشن کمان سنبھالنے کے بعد علاقے میں صورتحال کیا ہے اور فوج کے کون سے دستے اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم نے راجن پور میں صحافی شریف جویا سے بات کی.
دیکھیے ایسا کہ جب آئی ایس پی آر جو تعلقات عامہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پاک فوج کا انہوں نے جو پریس ریلیز صحافیوں کو جاری کی ہے مختلف چینلز میڈیا ہاؤسز کو جاری کی ہے اس میں انہوں نے صرف یہی ڈیٹیل دی ہے کہ اب سے یہ آپریشن جو ہے وہ پاکستان آرمی اس کو آپریٹ کرے گی اور اس کی مکمل طور پہ ذمہ داری انہوں نے لی ہے. اس پریس ریلیز کے اندر انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی اس حوالے سے کہ آیا اس کے اندر پاک فوج کے کتنے جوان جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہوں گے یا اس کے اندر کون کون سے ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوں گے. تاہم یہ ضرور ان کی جانب سے اس پریس ریلیز میں کہا گیا کہ یہ جو ہے آپریشن اب یہ پاک فوج سنبھالے گی اور اس کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی.
یہ بتائیے گا شریف کی مزاحمت کس قسم کی ہو رہی ہے, کس طرح کے ہتھیار ہیں یہ غلام رسول اور چھوٹو گینگ کے پاس کہ باقاعدہ فوج کے دستے وہاں پہنچائے گئے ہیں. پہلے پولیس اتنے دنوں تک اس کا مقابلہ کرتی رہی اور ایک نہیں بلکہ یہ پانچواں آپریشن ہے اور اب فوج کو بلایا گیا ہے مدد کے لیے. مزاحمت کی کیا کون سے ہتھیار ہیں ان لوگوں کے پاس جو اتنی مزاحمت ہو رہی ہے؟
جی ان کے پاس مزاحمت کی سب سے بڑی جو بنیاد ہے جس وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے پاس 24 مغوی اہلکار ہیں پنجاب پولیس کے, جن کو جو بہت بڑی طاقت ثابت ہو رہے ہیں چھوٹو کی اور چھوٹو کے ساتھیوں کی, اور یہی وہ طاقت ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پولیس بھی کوئی بڑی کاروائی کرنے سے گریز کرتی رہی. اور جب آج جب پاکستان کی فوج نے یہ چارج سنبھالا ہے, پاکستانی فوج نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے, تو اب ان کی بھی اولین کوشش جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نقصان کیے بغیر, جانی نقصان کم سے کم جس میں ہو سکے, اور وہ جو مغوی اہلکار ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ان کو ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. اور یہی سب سے بڑی مزاحمت ہے چھوٹو کی جانب سے جو اس کے پاس ہے, کتنی بڑی جو ہے وہ شیلٹر کی صورت میں موجود.
تو یہ جو غلام رسول ہیں چھوٹو گینگ, ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے کیا؟ وہاں کے جو مقامی صحافی حضرات ہیں ان سے چھوٹو گینگ کا کسی قسم کا رابطہ ہے؟
جی میں آپ کو اس حوالے سے یہ عرض کروں کہ جو چھوٹو ہے غلام رسول, اس نے باقاعدہ طور پہ کے اوپر اس کا کسی صحافی کے ساتھ اس حوالے سے کوئی خاص جو ہے وہ تعلق یا خاص واسطہ یا خاص قسم کی کمیونیکیشن نہیں ہے. اور دوسری وجہ ایک شاید اور یہ بھی ہے کہ جو یہاں پر اس وقت مجموعی طور پر صحافی جو ہیں موجود ہیں یا صحافی ٹیمیں موجود ہیں, وہ تقریباً ساری کی ساری جو ہے وہ چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا یہ دور ہے اور وہ ڈی ایس این جیز کے ساتھ ملتان اور دیگر شہروں سے یہاں پر جو ہے وہ اس آپریشن کو کور کرنے کے لیے موجود ہے, تو ان کے ساتھ چونکہ وہ ان کو جانتا نہیں ہے یا اس کا ان کے پاس کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے, ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری میں پر ایک وجہ اور بھی شاید ہو سکتی ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ایک دو اداروں کے ساتھ اس کی بات ہوئی اس حوالے سے, لیکن وہاں پر بھی جب اسے یہ پوچھا گیا اور صحافیوں نے اسے یہ سوال کیا کہ آپ کا پلان کیا ہے یا آپ یہ کچھ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس نے سیدھا سا ایک ہی جواب دیا کہ میں آپ لوگوں کو کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر نہیں کر سکتا, کیونکہ میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں بھی صحیح تو مجھے میری ذات کو یا میرے دوستوں کو یا میرا جو گینگ ہے اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا.
راجن پور سے یہ تھے صحافی شریف جویا. جنوبی پنجاب میں کچھ دنوں قبل جب آپریشن شروع ہوا تو ابتدا میں یوں لگا کہ شدت پسندوں کو نشانہ بنایا جائے گا, مگر اب یوں لگتا ہے کہ آپریشن مبینہ طور پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف محدود ہو کر رہ گیا ہے. تو کیا اصل ہدف سے ہٹ گئے ہیں یا آپریشن کا مقصد کچھ اور ہی ہے؟ ہم نے یہ سوال پوچھا مصنفہ عائشہ صدیقہ سے, جو سیکیورٹی کے معاملات پر بہت گہری نظر رکھتی ہیں اور جنوبی پنجاب سے بھی بخوبی واقف ہیں.
لگتا تو یہ ہے کہ آپریشن کا مقصد کچھ ہمیشہ سے اور تھا, کیونکہ پنجاب جو ہے اس میں مختلف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے ملٹنٹ گروپ ہیں, جہادی تنظیمیں ہیں جو کہ بیٹھی ہیں, جن کا اس ریاست کے ساتھ اچھے معاملات ہیں, اب بھی معاملات ان کے اچھے ہیں جو ریاست کے پراکسی پارٹنر جو بھی اس کے لیے لفظ استعمال کریں. سو ان کے لیے خلاف تو ابھی نہ آپریشن ہوگا اور نہ کوئی ہونے کی آئندہ قریب میں کوئی امید ہے. اب جو ہو رہا ہے جس میں شور مچتا ہے, کیونکہ جو 72 لوگ مارے گئے وہ بہت ہی ایک ٹریجک چیز تھی, اب اس کا جو ہے نا اس کی وجہ سے جو توجہ آئی ہے وہ جس علاقے پہ آئی ہے وہاں زیادہ مجرم قسم کے پیشہ لوگ جو ہیں, اور جس میں شاید کچھ جو دہشت گرد تنظیم کے لوگ بھی ملے ہوئے ہیں, لیکن یہ کوئی 80 سے 100 لوگوں کا تقریباً گروہ ہے جس کو چھوٹو گروپ کہا جاتا ہے. غلام رسول چھوٹو ایک صاحب ہیں, ایک آدمی ہے جو کہ 15 سال پہلے جس کا جنم ہوا, یعنی کہ پیدا ہوا ایک مجرم کے طور پہ. یہ جو علاقے کے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں وڈیرے ہیں, انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا, اب بھی کچھ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو اس طرح یہ پیدا ہوا. ان کے پاس بہت اسلحہ بھی بہت ہے. پچھلے چار پانچ سالوں میں ان کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں. یہ پہلا آپریشن, پہلی دفعہ آپریشن نہیں ہو رہا. 2014 میں بھی آپریشن ہوا تھا جس میں سنا ہے کہ 70 لاکھ دے کے انہوں نے پھر پولیس والے جس میں پکڑے تھے انہیں چھڑائے. اب بھی آپریشن ہے, لیکن جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ساری لوگوں کی توجہ جو ہے وہ چھوٹو گروپ اور ایک جرائم پیشہ جو ایک گروپ ہے اس کی طرف کر دی گئی ہے. اور جو اصل مسئلہ ہے وہ تو اسی طرح کا, اسی طرح اس کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا.
جی یہی میں آپ سے آگے پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ حکومت کی وسائل استعمال ہو رہی ہیں بہت زیادہ ظاہر ہے کہ اس آپریشن میں. ایسے میں ترجیح کیا ہونی چاہیے, پہلے دہشت گردوں کو پکڑا جائے یا اس قسم کے چھوٹے موٹے جرائم پیشہ گینگز کے خلاف خصوصاً فوج کے وسائل استعمال ہوں؟
ایک بات سمجھ بہت ضروری ہے جی, کہ اب یہ جو چھوٹو گروپ ہے یہ ایک تو چھوٹا رہا نہیں تھا, اس لیے کہ اس میں بہت سارے اور مختلف جو بھی روپوش تھا کوئی بھی گروپ کا وہ ان کے ساتھ چلا جاتا تھا. جیسے میں نے بتایا نا کہ 80 سے 100 لوگوں کا یہ گروپ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے پورا ایک 9 فٹ لمبا, سوری 9 کلومیٹر لمبا اور کوئی 2 سے 2.5 کلومیٹر چوڑا ایک جزیرہ نما جو ہے اس پہ انہوں نے جیسے ابھی آج اس سال میں قبضہ کر رکھا ہے. وہاں لوگ ہیں, وہاں یہ اپنی زمینیں شمینیں جو ہے وہ ان کی آبادکاری بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے اس میں سویلین لوگ بھی ہیں جو کہ وہاں موجود ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس میں, اور اس میں شواہد جو ملتے ہیں وہ لگتا ہے کہ کچھ ان کی, چونکہ یہ علاقہ آگے جا کے بلوچستان سے ملتا ہے, تو کچھ بی ایل اے کے لوگوں کی ٹریننگ اور اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ اس کے شواہد جو ہیں ان کی بات سننے میں آتی ہے. ایک طرف تو وہ ہے جی, اور ظاہر ہے ان کو ختم کرنا, ان سے لڑائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی تک ہم نے مسئلے کو جسے کہتے ہیں نا کہ پن پوائنٹ نہیں کیا. اگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ تمام ان گروپس کو جو کہ اسلحہ استعمال کرتے ہیں, جو کہ جسے کہتے ہیں کہ جہاد کے نام پہ, مذہب کے نام پہ, کسی اور چیز کے نام پہ اسلحہ اٹھاتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, اگر ہم نے ان کو سب کو ختم کرنا ہے, اور ختم کرنے میں یہ نہیں کہ صرف ملٹیرلی آپ ان کو ختم کریں, ان کو مطلب کہ ان کے وجود کو آپ منفی کر دیں کسی طریقے سے بھی, سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ, تو وہ نہیں ہو رہا. اس کی طرف ہم نے قدم ابھی نہیں اٹھایا. ہم یہ بالکل وہی کر رہے ہیں, یہ وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والی پالیسی اب بھی آپ کو نظر آ رہی ہے.
عائشہ, آپ جنوبی پنجاب کو اچھی طرح جانتی ہیں, اور ابھی آپ نے تھوڑی سی اس طرف اشارہ بھی کیا ہے, یہ چھوٹو گینگ جیسے گروہ یہ مجرمانہ ذہنیت کی وجہ سے بنتے ہیں, یا وہاں کا, اس علاقے کا خصوصاً ایک جاگیردارانہ نظام اور غیر عادلانہ نظام ایسے گروہوں کو جنم دیتا ہے جس کی آپ نے ابھی نشاندہی بھی کی؟
یہ وہ علاقے ہیں جی جو کہ دریا کے ساتھ ساتھ کے علاقے ہیں, جس میں کبھی برطانوی جو ریاست ہے اس کے زمانے سے اس علاقے کو کبھی آبادکاری ان کی اس کی نہیں ہوئی, اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اور جب ہم ٹرائبل ایریاز کی بات کرتے ہیں تو ہماری ہمیشہ جو دماغ میں آتا ہے وہ خیبر پختونخوا کے علاقے آتے ہیں, ناردرن ایریاز کے آتے ہیں. پنجاب میں جو آپ کا سارا ٹرائبل ایریا ہے وہ ساری دریا کے ساتھ کی بیلٹ ہے, یہاں بڑے وڈیرے ہیں, سندھ میں بھی یہی ہو رہا ہے, اور یہ تو ہسٹوریکل ہے.
لیکن عائشہ, ان تمام حالات میں دیکھیے, اور آپ کی تو بہت زیادہ نظر ہے, ظاہر ہے آپ دانشور ہیں, رائٹر ہیں, کہ ایسے حالات میں سماجی سطح پر بہت سے تنظیمیں اٹھتی ہیں نیچے سے جو کام کرتی ہیں, کیوں نہیں یہ عمل وہاں پر کیوں نہیں ابھی تک پیدا ہو رہا, یا ہے اور ابھی نظر میں نہیں ہے؟
اس کی بہت بڑی وجہ, دیکھیے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں ایک تو جو ایلیٹ تھی, جو کہ ایک حکمران طبقہ تھا جس کے لوگ پڑھے لکھے تھے یا اپر مڈل کلاس تھی, یہاں چونکہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی, یہاں پروفیشنل گروپس زیادہ کریٹ نہیں ہوئے, سو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ کے جو ایلیٹ ہیں یا مڈل کلاس یا اپ کمنگ مڈل کلاس جو ہے
وہ سب چھوڑ چھوڑ کے یا لاہور یا کراچی یا اس طرف چلے جاتے ہیں. تو جب یہاں جب حکمران طبقہ چلا جاتا ہے نا تو بالکل یتیم ہو کے ایک علاقہ رہ جاتا ہے. یہاں پھر اس طرح سے بات نہیں بنتی. جو لوگ آتے ہیں, جو ادارے آتے ہیں, این جی اوز کے نام پہ کام کرتے ہیں, وہ بھی ان کا ایک ٹیمپرری سا ایک ہوتا ہے, پوری ایک کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں کام کرتے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو بڑی ضرورت ہے کہ وہ یہاں جن کی جڑیں ہیں وہ یہاں بیٹھیں کام کریں.
بالکل,
یہ تو بالکل یتیم ایریاز ہیں جی.
سماجی اور سیکیورٹی امور کی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, اور ابھی جنوبی پنجاب میں ہی رہتے ہیں, یہاں کے شہر اوکاڑا میں کل یعنی 17 اپریل کو کسانوں کے عالمی دن کے موقع پر کسانوں کی جانب سے منعقد کیے جانے والی کنونشن کی انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہیں دی گئی ہے, جس پر مزارین سراپا احتجاج ہیں. اوکاڑا میں مزارین اور انتظامیہ کے درمیان زمینوں کے مالکانہ حقوق پر کئی برسوں سے تنازع جاری ہے. ہم نے تازہ ترین صورتحال کے لیے ایڈوکیٹ نور نبی سے بات کی جو خود احتجاج میں شامل ہیں.
یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اوکاڑا کے اندر جو ہے مزارین کے تقریباً 45 دیہات ہیں. جو لینڈ ایکچوئل وہ صوبائی گورنمنٹ کی ملکیت ہے, اور یہاں پہ ہم 17 کو ہر سال کنونشن کرتے ہیں مزارین کا, کیونکہ یہ کسانوں کا عالمی دن ہوتا ہے, تو اس مناسبت سے ہم یہاں پہ کرتے ہیں. اور انتظامیہ جو ہے انہوں نے اس طرح کیا اس کو کہ اس کو ثبوتاز کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے جو انجمن مزارین پنجاب کے جنرل سیکرٹری مہر عبدالستار صاحب ہیں, ان کو صبح ان کے گھر سے جو ہے وہ گرفتار کیا, اور ابھی تک نامعلوم مقام پر اسے منتقل کیا ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ روڈ پہ لوگوں نے آ کر پھر جو یہاں پہ ملٹری فارم اوکاڑا کے چکوک ہیں یہاں کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, جس پہ پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس پھینکا, اور کافی خواتین جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئی ہیں, اور تقریباً 10 سے زیادہ لوگ ہیں جن کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور ان کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس حالت میں.
اچھا, تو ابھی آپ لوگ وہاں دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟
جی, ابھی تک جو یہ جی ٹی روڈ ہے اس کے دونوں طرف تقریباً 10,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ دونوں طرف پہ گاؤں کے مختلف گاؤں کے خواتین اور مرد اور ساتھ بچے بھی ہیں, انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. اور جو وہ ہے پولیس اور جو ساتھ آرمی کی اسے امداد بھی حاصل ہے, وہ وہاں پہ روڈ پہ موجود ہیں اور لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
اوکاڑا کی انجمن مزارین کے ترجمان ایڈوکیٹ نور نبی, مزارین اور مقامی انتظامیہ کے درمیان یہ تنازع بہت برسوں سے جاری ہے, اس کی نوعیت کیا ہے یہ ہمیں بتائی فاروق طارق نے, جن کا تعلق عوامی ورکرز پارٹی سے.
بنیادی وجہ انجمن مزارین پنجاب ہے, یہ زمینوں کی ملکیت کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے پچھلے 14 سال سے. یہ وہ زمینیں ہیں جو آرمی ملٹری فارمز کی ہیں
جی,
اور یہاں پہ مزارین کو 110 سال سے کام کر رہے ہیں. تو کل کوئی 8,000 سے 10,000 مزارین کے کٹھے ہونے کا امکان تھا, لیکن آج صبح انہوں نے ان کے جنرل سیکرٹری ہیں انجمن مزارین پنجاب کے مہر عبدالستار, ان کو گرفتار کر لیا ہے. کوئی 8 آدمی اور گرفتار ہوئے ہیں.
تو یہ جو تنازع ہے یہ براہ راست فوج کے ساتھ ہے یا مقامی انتظامیہ کے ساتھ؟
دیکھیں, فوج والے مقامی انتظامیہ کے ساتھ ہے. ایک ریٹائرڈ کیپٹن کو ڈسٹرکٹ پولیس افیسر بنا کے 1 سال پہلے لایا گیا, اس نے مسلسل وکٹمائزیشن کی ہے. جو 4 مین لیڈر ہیں ان کے اوپر قتل کے الزام لگا کر, انہیں جھوٹے الزام لگا کے گرفتار کیا گیا ہے. آج جس ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا ہے ان پہ 3 دن پہلے ایک مقدمہ درج کیا گیا کہ انہوں نے ایک گاؤں میں میٹنگ کیوں کی ہے, اور اس پہ استاد دہشت گردی کا ایکٹ لگا دیا گیا ہے. اور جو لیٹر انہوں نے بھیجا ہمیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان, جو نیپ کا پروگرام ہے جو بیسیکلی دہشت گردوں کے خلاف پلان کیا گیا تھا آرمی کی طرف سے, اس کا حوالہ دیا گیا ہے. جی, آپ کوئی یہاں پہ سرگرمی نہیں کر سکتے. اب کسان زمین کا مطالبہ کر رہے ہیں, یہ کوئی دہشت گردی تو نہیں ہے.
تو یہ جو کسان جس زمین کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کسانوں کی زمین ہے؟
100 سال سے زیادہ
کسانوں کی زمین.
اس طرح ہے کہ یہاں پہ ملٹری فارمز ہیں جو انگریزوں نے بنائے تھے
جی,
اور وہ ملٹری فارمز بنائے تھے اس پیریڈ کے لیے جب انہیں دودھ چاہیے ہوتا تھا, انہیں ڈیری فارم چاہیے ہوتے تھے, انہیں گھوڑے چاہیے ہوتے تھے. لیکن آزادی پاکستان کے بعد تو یہ کام ختم ہو گیا ہے. اب تو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں دودھ سپلائی کرنے کے لیے, چیز سپلائی کرنے کے لیے, لیکن فوج نے اپنے جو بزنس مقاصد ہے ان کو ختم نہیں کیا. اور چونکہ زمین بڑی مہنگی ہو گئی ہے اور پراپرٹی پہ ان کا پوری نظر ہے, تو اس لیے ان زمینوں کو وہ خالی کرانا چاہتے ہیں.
یہ تھے عوامی ورکرز پارٹی کے فاروق طارق، جو اوکاڑا میں مزارین اور انتظامیہ کے درمیان تنازع کی نوعیت کے بارے میں ہمیں تفصیل بتا رہے تھے. اس پر ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالی، اور اس وقت بھی اوکاڑا میں دھرنے کی صورتحال تھی جس پر ہم نے وہیں اوکاڑا میں بات کی. اور ہم یہ بتا دیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور وہی ہے کہ سعودی عرب کی امریکہ کو اثاثے فروخت کرنے کی دھمکی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سواناز.
افغانستان کرکٹ بورڈ نے انضمام الحق کو کوچ کے عہدے سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیف سلیکٹر کا عہدہ سنبھال سکیں. آج پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان نے افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو سے رابطہ کیا تھا، جس کے بعد افغانستان کرکٹ بورڈ نے انضمام الحق کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ افغانستان کی ٹیم کے کوچ کا عہدہ چھوڑ سکتے ہیں. ملائیشیا میں ہونے والے سلطان ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے کینیڈا کو 1-3 سے ہرا دیا ہے. یوں پاکستان نے ہاکی کے 6 سے 3 میچ جیت کر ٹورنامنٹ کا اختتام 5 پوزیشن کے ساتھ کیا ہے. ازلان شاہ کا فائنل آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان ہے، جبکہ تیسری پوزیشن کے میچ میں نیوزی لینڈ نے میزبان ملائیشیا کو 5-4 سے شکست دے دی ہے. سوئٹزرلینڈ کے ٹینس پلیئر روجر فیڈرر مونٹی کارلو ماسٹرز سے باہر ہو گئے ہیں. کوارٹر فائنل میں انہیں جوول فریڈ سونگا نے 3-6, 6-2 اور 7-5 سے ہرا دیا. برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے مونٹی کارلو کے پہلے سیمی فائنل میں 8 کے چیمپئن رافیل نڈال کا سامنا کر رہے ہیں، اور دوسرا سیمی فائنل جوول فریڈ سونگا اور گائل مومفس کے درمیان کھیلا جائے گا. فیڈ کپ میں جمہوریہ چیک نے سوئٹزرلینڈ پر 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. سیمی فائنل میں باربورا اسٹریٹ سوور نے ٹیم باشنسکی کو 6-0 اور 6-2 سے شکست دے دی. فارمولا 1 کار ریس میں مرسیڈیز ریسر نیکو روزبرگ نے چائنیز گراں پری میں پول پوزیشن حاصل کر لی ہے. پریکٹس ریس میں ریڈ بل ریسر ڈینیل ریکارڈو دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ دوسری پریکٹس ریس جیتنے والے فراری ڈرائیورز کیمی ریکنن اور زباسٹین ویٹل کی آخری لیپ میں غلطی نے انہیں اس بار تیسری اور چوتھی پوزیشن پر پہنچا دیا. گولف کی عالمی رینکنگ میں سر فہرست آسٹریلیا کے جیسن ڈے نے گولف پی جی اے ٹور کے تیسرے راؤنڈ میں برتری حاصل کر لی ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ استن ویلا سے ہے، جبکہ سوانسی کی ٹیم نیو کاسل اور مانچسٹر سٹی کی ٹیم چیلسی کے مد مقابل ہوگی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سواناز. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 6 سے وادی میں کرفیو اور ہڑتال کی وجہ سے عام زندگی معطل ہے، اور جگہ جگہ ناکے بندی کے باوجود مظاہرے ہو رہے ہیں. اس خبر کی تفصیلات ابھی پروگرام میں آگے آنے کو ہیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اب اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی جو پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان.
پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق صبح پنجاب کے جنوبی ضلع راجن پور میں جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ کے خلاف جاری آپریشن میں کچے علاقے میں فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں، اور فوج نے آپریشن کا چارج سنبھال لیا ہے. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس یونان کے جزیرے لیسبوس میں پناہ گزینوں کے کیمپ کا دورہ کرنے کے بعد وہاں سے 12 مسلمان شامی پناہ گزینوں کو واپس اپنے ساتھ اٹلی لے جا رہے ہیں. برازیل کی صدر دلما روزیف نے ان کا معاوضہ کرنے کی کوشش کرنے والوں پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے مخالفین بدعنوانی کے الزامات سے بچنے کے لیے ایک معصوم عورت کو مجرم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کے شہر لندن کے میئر بوریس جانسن کا کہنا ہے کہ یہ صریحاً منافقت ہوگی اگر امریکی صدر باراک اوباما اگلے ہفتے اپنے دورے کے دوران برطانیہ کو یورپی یونین کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر یہ خبر ہے جو شائع ہو چکی ہے کہ بھارت کی ریاست جھارکھنڈ میں فرقہ وارانہ تشدد کے بعد حالات کشیدہ ہیں۔ یہاں تفصیلات موجود ہیں، آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس ایکشن میں خاتون سمیت پانچ شہریوں کی ہلاکت کے بعد کشیدگی کی۔ یہاں چھ روز سے وادی میں کرفیو اور ہڑتال کی وجہ سے عام زندگی معطل ہے اور جگہ جگہ ناکے بندی کے باوجود مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جس لڑکی کے ساتھ فوجی اہلکار کی جنسی زیادتی سے حالات کشیدہ ہوئے تھے، اس لڑکی کی والدہ نے آج بتایا ہے کہ پولیس نے لڑکی اور اس کے خاندان والوں کو ہراساں کیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آج سخت کرفیو اور ناکہ بندی کے باوجود شمالی اور وسطی کشمیر کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے ہلاکتوں کے خلاف مظاہرے کیے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے شیل پھینکے۔ پولیس اور مظاہرین کے مابین تصادموں میں درجنوں نوجوان زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر حالات پرامن ہیں۔ ترجمان کے مطابق بانڈی پورہ ضلع کے نائٹ خائے علاقے میں مشتعل مظاہرین نے پولیس چوکی کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی۔ سری نگر، بارہ ملا، کپواڑہ، اننت ناگ اور دوسرے اضلاع کے درجنوں مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوئے۔ دراصل مسلسل ہڑتال اور کرفیو کی وجہ سے تمام تجارتی اور تعلیمی سرگرمیاں ٹھپ ہیں۔ یونیورسٹی حکام نے تمام امتحانات ملتوی کر دیے ہیں جبکہ لوگوں کو ضروری اجناس کی قلت سے مشکلات کا سامنا ہے۔ علیحدگی پسند رہنماؤں اور ان کے ساتھیوں کو گھروں میں نظر بند یا جیلوں میں قید کیا گیا ہے اور انٹرنیٹ پر بدستور پابندی ہے۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے آج کپواڑہ جا کر متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرنے کی کوشش کی، تاہم کشیدگی کے باعث وہ متاثرین کے رشتہ داروں سے صرف ڈاک بنگلے میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے متاثرین کو مکمل انصاف اور معاوضے کا یقین دلایا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ہی ایک پولیس اہلکار کو معطل کیا گیا ہے۔ اس دوران وکلا کی ایک ٹیم نے آج سری نگر کی ایک عدالت میں پولیس کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ وکلا کا کہنا ہے کہ پولیس نے جنسی زیادتی کے واقعے کے فوراً بعد کمسن لڑکی کو غیر قانونی طور پر پولیس حراست میں رکھا۔ لڑکی کی والدہ کے ہمراہ انسانی حقوق کے کارکنوں نے آج ایک پریس کانفرنس دینے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن متاثرہ لڑکی کی والدہ نے بتایا کہ بیت الخلا جاتے ہی ان کی بیٹی کا تعاقب ایک فوجی نے کیا، جس پر مقامی دکانداروں نے شور مچایا اور مظاہرے ہو گئے، اور اس دوران پولیس نے ان کی بیٹی کو گرفتار کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور فوج انہیں ہراساں کر رہی ہے۔ واضح رہے 12 اپریل کو شمالی قصبہ ہندواڑہ میں ایک لڑکی کے ساتھ فوجی اہلکار کی مبینہ جنسی زیادتی کے بعد لوگوں نے مظاہرے کیے تھے۔ دو روز کے دوران مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ سے ایک خاتون اور چار نوجوان ہلاک ہو گئے۔ ان ہلاکتوں پر یہاں کے سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں میں زبردست غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اب پیش ہے ہفتے وار کالم دوسرا پہلو، جس میں شکیل اختر نے کشمیر کو ہی کالم کا موضوع بنایا ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک اسکولی طالبہ پر مبینہ جنسی حملے کے واقعے کے خلاف احتجاج میں اب تک پانچ افراد پولیس اور فوج کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ تازہ ترین ہلاکت ایک اسکولی طالب علم کی ہے۔ مرنے والوں میں پانچ میں سے چار نو عمر لڑکے تھے۔ مبینہ جنسی حملے کے بعد اسکولی طالبہ کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا۔ بعد میں پولیس نے ملک کی عدالت عظمیٰ کے مسلمہ ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نابالغ متاثرہ لڑکی کی پوری شناخت کے ساتھ ایک ویڈیو جاری کی، جس میں لڑکی کو یہ بیان دیتے ہوئے دکھایا گیا کہ اس پر کسی فوجی نے حملہ نہیں کیا تھا۔ متاثرہ لڑکی اس واقعے کے بعد سے پولیس کی تحویل میں ہے۔ حقوق انسانی کی تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے طالبہ اور اس کے والد اور ایک خاتون رشتہ دار کو گزشتہ پانچ دنوں سے حراست میں رکھا ہوا ہے۔ پولیس ان تک کسی کو رسائی بھی نہیں دے رہی ہے۔ متاثرہ لڑکی کی ماں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی بیٹی صرف 16 سال کی ہے اور مبینہ حملے کے بعد پولیس اسے تنہا اپنے ساتھ لے گئی اور اس وقت تک فیملی کو بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ متاثرہ اسکولی بچی کی ماں نے الزام لگایا ہے کہ ان کی بیٹی پر دباؤ ڈال کر ویڈیو میں غلط بیان دلایا گیا ہے۔ حقوق انسانی کی تنظیمیں ایک نیوز کانفرنس کرنے والی تھیں، لیکن پولیس نے اس نیوز کانفرنس کی اجازت نہیں دی۔ وادی میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں اور ہر طرح کے جلسے، جلوسوں، مظاہروں اور احتجاج پر پابندی عائد ہے۔ کئی مقامات پر کرفیو لگا ہوا ہے۔ ہندوارہ قصبے میں ہونے والے اس واقعے سے پوری کشمیر وادی اس وقت شدید تناؤ میں ہے. احتجاجی نوجوانوں کی ہلاکتیں ایک ایسے وقت میں رونما ہوئی ہیں جب ریاستی حکومت مظاہرین کے ساتھ تحمل کے ساتھ پیش آنے پر زور دے رہی ہے. وادی میں پولیس اور فوج یہ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ جنسی حملے کی افواہیں بعض شرارتی عناصر نے وادی کے امن کو تباہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر پھیلائی تھی. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں, بہت ممکن ہے کہ یہ محض افواہ رہی ہو. لیکن آخر ایسا کیوں ہے کہ پولیس اور فوج کشمیری احتجاجیوں اور مظاہرین کے سر اور سینے پر ہی کیوں گولی چلاتی ہے؟ کیا پتھراؤ کرنے والے مظاہرین کے پیر میں گولی نہیں ماری جا سکتی؟ کیا ہر مظاہرے اور احتجاج میں کچھ مظاہرین کو ہلاک کرنا سیکیورٹی فورسز کا معمول بن گیا ہے؟ کیا وادی میں مزاحمت اور احتجاج کو دبانے کا بس یہی ایک راستہ باقی بچا ہے؟ اور اگر واقعی ایسا ہی ہے تو کیا یہ بھارت کے دستور اور انسانی زندگی کے تحفظ کے حقوق سے متصادم نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ علیحدگی پسندی اور باغیانہ تحریکوں پر قابو پانے کے لیے ریاستیں سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دیتی ہیں, لیکن بھارت میں خصوصی اختیارات کے قانون ایفسپا کے تحت سیکیورٹی فورسز کو قانون سے چھوٹ ملی ہوئی ہے. کسی ملک کی سیکیورٹی فورسز اپنے کسی آپریشن میں اسی طرح کا برتاؤ کرتی ہیں جس طرح کے رویے کی توقع اس ریاست کا سیاسی حکمراں طبقہ اس سے کرتا ہے. کسی جمہوری ملک میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار قتل, جنسی زیادتی اور ٹارچر جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کریں اور وہ قانون کی گرفت سے باہر ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کے مقابلے زیادتیوں اور جرائم کے واقعات اب کافی کم ہو چکے ہیں. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ریاست کے امن میں نقص ڈالنے کی بھی بار بار کوششیں ہوتی ہیں, لیکن انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں کسی بھی فریق کے لیے حقائق کو چھپا پانا اب بہت مشکل ہے. جو ذمہ داری بھارت کی ریاست نے سیکیورٹی فورسز کو ملک کی سالمیت اور دستور کی بالادستی کے لیے سونپی ہے, وہ ملک کے جمہوری دستور اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی انہیں ادا کرنی ہوگی. یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب کشمیری سنگبازوں اور مظاہرین پر بے دریغ گولیاں چلائی گئی ہیں. 2010 میں تو 100 سے زیادہ نوجوان مارے گئے تھے. ایفسپا کی آڑ میں انسانیت, جمہوری اصولوں اور دستور کی خلاف ورزیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی. خصوصی اختیارات کے اس قانون کو جتنی جلدی ہٹا لیا جائے اتنا ہی بھارت کی جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے بہتر ہے. ریاست میں محبوبہ مفتی کی نئی حکومت نے ابھی 10 دن پہلے ہی باگ ڈور سنبھالی ہے. ایسپا کو ہٹا کر ریاست کی نئی حکومت ایک مثبت آغاز کر سکتی ہے. شکیل اختر, بی بی سی دلی.
یہ کالم آپ bbcurdu.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں بینک آف خیبر کی انتظامیہ نے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کے خلاف ایک چارج شیٹ جاری کی ہے جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ بینک کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں, لیکن جماعت اسلامی کے مطابق وہ اسلامی بینکاری کو فروغ دینا چاہتی ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
بینک آف خیبر کی جانب سے آج اخبارات میں ایسے اشتہارات شائع کیے گئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وزیر خزانہ کی جانب سے بینک کے خلاف جھوٹے اور گمراہ کن الزامات لگائے گئے ہیں. اس اشتہار میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر خزانہ مظفر سید پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ موصوف سیاسی طور پر نامزد افراد اور رشتہ داروں کی تقرری اور بینک کے ملازمین کے تبادلے اور تقرری جیسے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا چاہتے تھے, جس پر بینک انتظامیہ نے انکار کیا اور پھر وزیر موصوف پریشان تھے. اس اشتہار میں کہا گیا ہے کہ وزیر موصوف کو 1.5 سال ہوئے ہیں کہ انہیں وزارت خزانہ کا قلمدان دیا گیا ہے. اس سے پہلے سراج الحق خیبر پختونخوا میں وزیر خزانہ تھے. بینک کی جانب سے شائع اشتہار میں کہا گیا ہے کہ وزیر موصوف کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ایک مالیاتی ادارہ کس طرح کام کرتا ہے اور کارپوریٹ گورننس کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے. بینک آف خیبر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تحت کام کرتا ہے اور حکومت کے پاس ملکیت حصص 70% کی اکثریت ہوتی ہے. اس اشتہار میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ماضی کی حکومتیں سیاسی مقاصد کے لیے من پسند افراد کو بھرتی کرتی تھیں اور اپنے من پسند افراد کو بینک سے قرضے دلواتی تھیں. اس اشتہار میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بینک میں بہتری لائی ہے اور ایک قائم مقام مینیجنگ ڈائریکٹر کی بجائے ایک مستقل مینیجنگ ڈائریکٹر تعینات کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ ایک آزاد اور اہل بورڈ قائم کیا گیا ہے جو بینک کے انتظامات دیکھتے ہیں. اس اشتہار کے بعد جماعت اسلامی کے رہنما پہلے تو خاموش رہے, لیکن بعد میں جماعت کے صوبائی امیر مشتاق احمد خان نے ایک اخباری کانفرنس میں ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ ان کی جماعت اسلامی بینکاری کے لیے کوشاں ہے۔
صوبے میں اس وقت کنونشنل بینکنگ وہ نیچے چلا گیا اور اسلامک بینکنگ وزیر خزانہ کی ذاتی دلچسپی سے وہ کنونشنل بینکنگ سے زیادہ ہو گیا۔ یہ چیز ایم ڈی صاحب کو ہضم نہیں ہے اور اس اسلامائزیشن کے اوپر انہوں نے ود ان پروسیس بھی مسلسل انہوں نے روڑے اٹکائے، رکاوٹیں کھڑی کر دی اور اس کو ہر طریقے سے ناکام کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو وہ اس اونچے ہتھ کنڈوں پہ اور غیر قانونی اور اپنے اختیارات سے تجاوز والی چیز پہ آ گئی۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بینک آف خیبر کی اسلامائزیشن جماعت اسلامی کوئی مصالحت نہیں کرے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ مظفر سید غیر سودی بینکاری کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ اس بارے میں یہاں ایسی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے اشتہار کے شائع کرنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ دوسری جانب یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جماعت اسلامی صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قائم حکومتی اتحاد پر بھی غور کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے علاوہ قومی وطن پارٹی کے اتحاد سے حکومت قائم ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے حال ہی میں کرپشن کے خلاف مہم چلانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں سرکاری حکام نے عبدالنبی بنگلزئی نامی ایک شخص کو کلدم عسکریت پسند تنظیم یونائیٹڈ بلوچ آرمی کا اہم کمانڈر قرار دے کر مارنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اب ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سرکار لوگوں میں بددلی اور مایوسی پھیلانے کے لیے غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹے سے محمد قاسم۔
سرکاری حکام نے میر عبدالنبی بنگلزئی سمیت 34 عسکریت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ 9 اپریل کو ایک پریس کانفرنس میں کیا تھا۔ اس دعوے کے برعکس بی بی سی کے اسلام آباد میں دفتر کو جو ویڈیو بھیجی گئی ہے اس میں عبدالنبی بنگلزئی نظر آ رہا ہے۔ 2:49 کے دورانیے پر مشتمل اس ویڈیو میں سلیٹی رنگ کے کمانڈو کوٹ اور آف کافی کلر کے شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے عقب میں ایک چٹان دکھائی دے رہی ہے۔ ویڈیو کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اسے 2 روز قبل ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں وہ بلوچی زبان میں یہ کہہ رہا ہے۔
سلام مشیوا گوشوار سے چیٹو کنرا بارا ای ماہ 4 تاریخ ہے مسیح اپریل۔
سلام سننے والو، آج 14 اپریل ہے۔ سرکار کا ریڈیو اور اخبارات میں بیان آیا کہ مستم کے واقعے کے خلاف 4 روز جوان اور نرمک میں فوجی آپریشن کیا گیا، سرماچاروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس کارروائی میں 34 سرماچاروں اور ان کے کمانڈر عبدالنبی بنگلزئی کو مار دیا گیا۔ لیکن آپ مجھے سن رہے ہیں، ہم سب سلامت ہیں، میں بات کر رہا ہوں تاکہ سرکار کی غلط بیانی سامنے آ جائے۔ ویڈیو میں ان کے بقول سرکار غلط بیانی کر کے عوام میں بددلی اور مایوسی پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 4 روزہ آپریشن میں سرکار نے واقعی لوگوں کو مارا ہے، لیکن وہ لوگ مارے گئے ہیں جو کہ خانہ بدوش تھے۔
سرکار واقعی خوش پیغام
لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو مارا گیا ہے، شاید وہ 34 سے زیادہ ہوں۔ لوگوں کو بلا تفریق مارا گیا ہے اور ان لوگوں کو مارا گیا ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنے والے خانہ بدوش تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو گرم علاقوں سے نقل مکانی کر کے سرد علاقوں اور نرمک کی جانب جا رہے تھے۔ ان کی تصاویر میڈیا میں آئی ہیں، دنیا نے ان کو دیکھ لیا ہے۔ اپنی ناروا کارروائی اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے سرماچاروں کو مارا ہے۔ اس ویڈیو پر میں نے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ خوزدار سے فون پر ان کا کہنا تھا،
ہمیں انٹیلیجنس موجود تھی، ہمارے پاس سے عبدالنبی جو ہے جس کیمپ میں ہمارے سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا وہاں پہ موجود تھا، اور اس کے بعد جب ہم نے ڈیڈ باڈیز ریکور کی تو ایک ڈیڈ باڈی جو تھی جس کی ہمارے پاس تھی اور وہاں سے ہم نے دفاع کیا، اور اس کی شکل جو ہے وہ بالکل عبدالنبی سے ملتی تھی، اور ہمیں یہی گمان ہوا کہ عبدالنبی ہی ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارا یقین ہے کہ وہ عبدالنبی ہی تھا۔ لیکن اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی دہشت گرد ہے اگر اس دفعہ نہیں مارا گیا تو اگلی دفعہ مارا جائے گا اگر مین اسٹریم میں نہیں آئے گا۔
واضح ہے کہ سرکاری حکام نے جوان میں ہونے والے آپریشن میں بھاری مقدار میں اسلحہ برامد کرنے کے علاوہ عسکریت پسندوں کے 2 کیمپوں کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب یہ خبر کہ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے پناہگزینوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یونانی جزیرے لیسبوس میں پناہ گزینوں کے حراستی کیمپ کا دورہ کیا ہے اور وہاں پناہ گزینوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دنیا پر یہ زور دیا ہے کہ وہ یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
پوپ فرانسس یونانی جزیرے لیسبوس پر قائم پناہ گزینوں کے مرکز میں پہنچے، جہاں 3,000 کے قریب افراد پناہ حاصل کرنے یا ترکی واپس بھیجے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوپ فرانسس کا استقبال خوشی سے تالیوں کی گونج میں کیا۔ کیمپ میں مقیم پناہ گزینوں سے خطاب کرتے ہوئے پوپ فرانسس نے کہا کہ وہ ان کے مصائب اور مشکلات دیکھ چکے ہیں۔
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ نے ایک بہتر زندگی کی تلاش میں ان ہفتوں اور مہینوں کے دوران بہت زیادہ مصائب برداشت کیے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ تنازعات اور ظلم و ستم کی صورتحال کی وجہ سے اپنے بچوں سمیت بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ آپ نے اپنے خاندانوں کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔
انہوں نے پناہ گزینوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا،
یہ پیغام میں آپ لوگوں کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ مایوس مت ہوں۔ ہم عیسائی اس رحم دل سامری والی کہانی سنانا پسند کرتے ہیں جس میں ایک مسافر نے ایک آدمی کو مشکل میں دیکھا اور اس کی مدد کے لیے فوراً رک گیا۔ ہمارے لیے یہ کہانی خدا کی رحمت کے بارے میں ہے جو سب کے لیے ہے۔ میری دعا ہے کہ یورپ میں جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے نیک سامری بن کر آئیں۔
ویٹیکن چرچ کا کہنا ہے کہ پوپ فرانسس کا یہ دورہ انسانی ہمدردی اور مذہبی نوعیت کا ہے اور اس کو ملک بدری پر تنقید کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان کے اس دورے کا بنیادی مقصد یورپ کو درپیش پناہ گزینوں کے غیر معمولی بحران کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ گزشتہ ایک برس کے دوران سینکڑوں افراد کی ہلاکت کا سبب بننے والا پناہ گزینوں کا بحران پاپائے روم کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کئی بار عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ بحران زدہ ملکوں سے پناہ کے لیے یورپ کی طرف آنے والے انسانوں کی امداد کے کاموں کو مؤثر بنایا جائے۔ لیسبوس تارکین وطن کے لیے یورپ میں داخلے کا اہم راستہ رہا ہے اور گزشتہ سال یورپ داخل ہونے والے 10,00,000 سے زائد افراد اسی راستے سے آئے تھے۔ گزشتہ ماہ تارکین وطن کے حوالے سے یورپی یونین اور ترکی کے درمیان معاہدے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں افراد یہاں پھنس گئے ہیں۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اور اب پیش ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بی بی سی
مورا پیا مو سے بولت نام، مورا پیا مو سے بولت نام۔
آج کل کترینہ کیف رنبیر کپور کے سامنے کچھ ایسے ہی جذبات کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن رنبیر ہیں کہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رنگ رہی۔ خبریں ہیں کہ لاسٹ سنڈے کو ہی کرینہ کپور کی فلم کا اینڈ کی سکسس پارٹی ہوئی، جس میں کترینہ بھی جاں دھمکی۔ کترینہ نے وہاں رنبیر سے اپنے رشتے کو ایک اور چانس دینے کی بات کی اور رنبیر نے ایک بار پھر انہیں مایوس کیا۔
عشق تھی میری متراں پہچان کی، مٹ جائے جدوں زد اپنان دی۔
مل کے بھی ہم نہ ملے، تم سے نہ جانے کیوں میلوں کے ہے فاصلے، تم سے نہ جانے۔
بالی ووڈ کی دنیا بھی عجیب ہے، یہاں سٹارز نہ تو کھل کر اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی انکار، لیکن خبر تو بنتی ہے بھائی۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائیگر شراف کے آئیڈیل کون ہیں؟ ہٹ سٹوری 3 کے ہمارے ہیرو شرمن جوشی کیا سوچ کر فلمیں سائن کرتے ہیں؟ اور ہاں، آج بات کریں گے مونا ڈارلنگ یعنی انڈسٹری کی ویمپ بندو کی۔
میں سبھی بی بی سی سننے والوں کو میری طرف سے نمستے۔
کنیکشن وینا کمال کی چیز ہے، بس ہو گیا تو ہو گیا۔ وائی فائی بلوٹوتھ سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے اپنا کنیکشن۔
یہ گرما گرم خبریں تو آپ سنیں گے ہی، آئیے پہلے بات کرتے ہیں اس ہفتے کی ریلیز فلم فین کی۔
جب دیکھو آریان آریان آریان
لگتا کیا ہے تو آریان کھانا کا
فین۔
اس فلم میں شاہ رخ خان خود ہی فین بنے ہیں اور خود ہی ہیرو، تو ارنب کیسی لگی فلم؟
دیکھیے فلم بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری لائن ہے, اور اس میں اگر جو لوگ شاہ رخ کے فین ہیں وہ شاہ رخ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑے ڈس اپوائنٹ ہوں گے, کیونکہ جو دوسرا بھی جو فین دیکھا ہے وہ بھی شاہ رخ ہی ہے. آپ کو معلوم ہے آج کل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, کمپیوٹر گرافکس سے ایک اور شاہ رخ تیار کرنے کی کوشش کی ہے جو بہت ملتا جلتا ہے. ایک ینگ شاہ رخ ہے یعنی فین ہے تو وہ 20 سال کا ہے, اور جو ہمارا شاہ رخ جو آدتیہ ہے یعنی وہ 50 سال کا ہے, یعنی جو پوری کہانی ہے وہ آدتیہ کی نہیں ایک راگھو کی ہے. درشکوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایک نئی قسم کی کہانی ہے, اس کو الگ ڈھنگ سے وہ لیں.
رنگ دے بسنتی اور تھری ایڈیٹس جیسی بڑی فلمیں کرنے والے شرمن جوشی نے فراری کی سواری اور گولمال میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہیٹ سٹوری 3 کی. ان تمام فلموں میں شرمن نے بالکل مختلف کردار نبھائے. اب وہ اپنی نئی فلم 1920 لندن کی تیاری میں مصروف ہیں. ہم تمہارے ہاتھ چھوڑتے ہیں, بس آپ ہمارے ساتھ لندن آ جاؤ اور ان کی جان بچا لو.
آنسو پوچھ لو شیوانگی, کچھ نہیں ہوگا تمہارے ویرسا کو. ڈائن ویرسا کی عمر چرا رہی ہے.
تو شرمن, کیا آپ بہت سوچ سمجھ کر فلمیں سائن کرتے ہیں؟
نہیں, میں ایسا کچھ سوچتا نہیں ہوں. I'm doing the kind of work that I like to do, اور اس میں there is just my purely it's a decision from the heart. میرے انسٹنکٹ کے حساب سے میں فلمیں چوز کرتا ہوں. اس کا آگے جا کر کے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یا کیا نتیجہ نکلے گا وہ میں چاہوں تو بھی سوچ نہیں سکتا ہوں, بیکاز اٹس ناٹ ان مائی کنٹرول.
میں تم سے وعدہ کرتا ہوں شیوانگی کہ تمہارے پتی کو کچھ نہیں ہوگا. میں اس ڈائن کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا.
فلم ہیرو پنتی سے ہیرو بننے والے ٹائیگر شراف اب باقی بن چکے ہیں.
باغی بنو, بی اے ریبیل, اور کسی مقصد کے لیے.
جی ہاں, ان کی اگلی فلم باغی تو جب آئے گی تب آئے گی, لیکن ٹائیگر آج کل میڈیا سے کافی انٹریکٹ کر رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائیگر کے آن اسکرین اینڈ آف اسکرین آئیڈیل کون ہے؟ نہیں تو خود ہی سن لیجیے.
میری جو آئیڈل ہے اس انڈسٹری میں وہ ہے رتک روشن جی. آئی تھنک امید ہے اور کوشش یہ ہے کہ ایک دن میں ان کا 50% بنوں on screen and off screen. I'm a very big fan of him, and main jo kuch bhi ho aaj, I don't try and copy him because I can't copy him, but I try to think about him every time I do a scene or every time I do an action sequence.
ویسے ٹائیگر آن اسکرین تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن آف اسکرین رتک کو اپنا آئیڈیل بنانا آپ کو بھاری پڑ سکتا ہے.
شبنم, پیار سے لوگ مجھے کہتے ہیں شبو.
بالی ووڈ کی اب تک کی سب سے خطرناک آن اسکرین ویمپ بندو ایک ایسی اداکارہ ہے جنہوں نے 1969 میں اپنی پہلی فلم اتفاق اور اس کے بعد فلم دو راستے سے ہی اپنی کامیابی کی کہانی لکھنی شروع کر دی تھی. بندو کا پورا نام ہے بندو دیسائی. فلموں میں انہوں نے ویم کے کرداروں کو کچھ اس طرح نبھایا کہ فلم میں ان کی اسکرین پر آتے ہی لوگوں کو برائی دکھائی دینے لگتی تھی اور لوگ انہیں گالیاں تک دیتے تھے.
میں صحیح کہی کہ جب گالیاں پڑتی تھی ایک دو مرتبہ تو میں نے خود تھیٹر میں جا کے سنا تھا کہ میری صرف انٹری پہ ہی لوگ شروع کر دیتے تھے کہ ابھی آئی, ابھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گی, سیدھی نہیں رہے گی.
حوث اور امتحان جیسی فلموں نے بندو کو فلموں کی سب سے بڑی اور موسٹ وانٹیڈ ویم بنا دیا. فلم عورت, आया सावन झूमके, डोली और अमर प्रेम के साथ साथ बेशुमार फिल्मों ने बिंदु के करियर को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया। लेकिन 1970 में शक्ति सामंत की फिल्म कटी पतंग में एक कैबरे डांसर का रोल आज भी लोगों के जहन में ताजा है।
शुरुआत में तो कटी पतंग का जो था रोल मेरा, वो था कैबरे डांसर का रोल, और शक्ति सामंता द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, तो उन्होंने मुझे पूछा कि बिंदु आप ये कैबरे डांसर का रोल आप कर पाएंगी डांस? तो मैंने कहा कर पाएंगे क्या, मैं डेफिनेटली करूंगी। फिर मैंने प्रैक्टिस वगैरह की, रिहर्सल्स वगैरह किए, और उसके बाद मेरा वो जो गाना है इतना हिट हो गया कि आज तक लोग मेरा नाम है शबनम के नाम से जानते हैं।
मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।
हालांकि बतौर वैम्प बिंदु की इमेज बन चुकी थी, लेकिन फिल्म अभिमान में उनका एक नया रूप देखने को मिला।
इसीलिए ऋषिकेश मुखर्जी जो डायरेक्टर थे अभिमान के, उन्होंने यही कहा कि बिंदु सब लोगों को ऐसे ही लगेगा कि रिश्ता ने लिया है, ये जरूर कोई अच्छा वैम्प का रोल होगा, मगर लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, ये सबके लिए सस्पेंस है।
तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, अभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना।
यूं तो बिंदु के तमाम किरदार बहुत मशहूर हुए, लेकिन फिल्म जंजीर की मोना डार्लिंग के साथ साथ ये डायलॉग आज भी ना सिर्फ फिल्मों बल्कि आम जिंदगी में भी लोगों की जुबान पर है।
वहाँ मोना डार्लिंग कहने का उनका जो अंदाज था वो कुछ इतना अजीब सा और इतना मतलब लोगों को बहुत अच्छा लगा। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई उस वक्त लोगों ने और हिट हुई उस वक्त लोगों ने उतना इस बात को गौर नहीं किया, मगर उसके बाद और खास करके जब के अजीत साहब हमारे बीच में नहीं है तो उसके बाद तो ओहो हो हर बात में मोना डार्लिंग्स पे इतने जोक्स बने।
किरदार निभा कर ये साबित किया कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ एक टैलेंटेड अदाकारा भी हैं। तो क्या उन्होंने बतौर हीरोइन काम करने की कोशिश की?
देखिए मैंने शुरुआत में बहुत कोशिश की थी कि हर लड़की जब आती है तो हीरोइन ही बनना चाहती, और उसके अलावा क्या था कि शुरू शुरू में जब तू बोले अरे ये काफी लंबी है और फिर गुजराती है, ठीक तरह से हिंदी उर्दू बोल पाएगी कि नहीं, और एक्सक्यूजेस होते हैं जब आप कुछ नहीं होते तो नुक्स बहुत निकलते हैं, मगर आज सबको जब आप कुछ बन जाते हैं तो वही चीजें बहुत अच्छी लगने लगती है। ये हमारी इंडस्ट्री का हर उसका उसूल है।
दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रूप जीवन के जीने के वास्ते।
बिंदु ने 60 से लेकर आज तक के तमाम सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जिनमें सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन और बीवी हो तो ऐसी और शाहरुख की फिल्म मैं हूं ना और ओम शांति ओम भी शामिल हैं।
सबको कहा है कि शोहरत तो सब मिलती है, भले मैंने वैम्प का रोल किया, नेगेटिव रोल किया, मगर उसके बावजूद भी मुझे उतना ही फैन मिला, मेरे उतनी फैन है, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी इस बात की।
के इस कामयाब फिल्मी करियर की इस कहानी के साथ साथ आप सुन रहे थे बॉलीवुड राउंडअप। अगर आप चाहें तो मुझसे या हमारी टीम से ट्विटर पर भी रابطہ कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @NusratJahan। तो आप मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल, खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन। लंदन स्टूडियो में और इस्लामाबाद में प्रोडक्शन में हमारे साथ रहे रॉबिन श्राउडर और आमिर सिद्दीक। माहवारा सफदर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दीजिए, और आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ शुमाइला खान।
پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع راجن پور میں جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ کے خلاف جاری آپریشن میں کچے کے علاقے میں فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں اور فوج نے آپریشن کا چارج سنبھال لیا ہے. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس یونان کے جزیرے لیسبوس میں پناہ گزینوں کے کیمپ کا دورہ کرنے کے بعد وہاں سے 12 مسلمان شامی پناہ گزینوں کو واپس اپنے ساتھ اٹلی لے جا رہے ہیں. برازیل کی صدر دلما روزیف نے ان کا مواخذہ کرنے کی کوشش کرنے والوں پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے مخالفین بدعنوانی کے الزامات سے بچنے کے لیے ایک معصوم عورت کو مجرم ثابت کرنا چاہتے ہیں. جاپان کے وزیراعظم شنزو ایب نے خبردار کیا ہے کہ دو زلزلوں سے متاثرہ جزیرے کیوشو میں امدادی کارکنوں کے پاس لوگوں کی مدد کے لیے بہت کم وقت ہے کیونکہ وہاں تیز ہواؤں اور شدید بارشوں کی پیش گوئی ہے اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.